مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل، اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام راؤنڈ ٹیبل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس، پروڈیوسر ہیں اسور امام اور انجینئر واسکو وولویچ۔ اور سامعین، ہمارے آج کے راؤنڈ ٹیبل کا موضوع ہے پاکستان کا 69ویں یوم آزادی۔ آج کے پروگرام میں ہم آج تک کے پاکستان کے سفر پر نظر دوڑائیں گے اور جاننا چاہیں گے کہ کیا پاکستان وہاں پر ہے جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ ان 69 برسوں میں پاکستان نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے، آج کے پاکستان کو کن چیلنجز کا سامنا ہے اور ان سے کیسے نکلا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا میں پاکستان کا امیج کیا ہے اور باقی اقوام پاکستان کو کس طرح دیکھتی ہیں۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے سوالات آج کے شو میں ہم اٹھائیں گے، اور ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں یا اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیں اس موضوع سے متعلق، تو بالکل کر سکتے ہیں۔ ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-777-789۔ پروگرام کے پہلے حصے میں دو معروف تجزیہ نگار ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان سے خالد فاروقی صاحب اور یہاں امریکہ سے عرفان ملک صاحب۔ اس وقت عرفان ملک صاحب بتایا جا رہا ہے وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں، کچھ دیر میں خالد فاروقی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ السلام علیکم عرفان ملک صاحب۔
وعلیکم السلام شہناز۔
جی عرفان ملک صاحب، یہ جو 69 ایئرس کا پاکستان کا سفر ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اور پاکستان نے ان 69 برسوں میں آپ کی نظر میں کیا اچیو کیا ہے، کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے؟
شہناز، اس سے پہلے کہ میں آپ کا اس سوال کا جواب دوں، میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں کہ پاکستانی امریکنز کے لحاظ سے یہ دن جو پاکستانی امریکنز خود مائگریٹ کیے تھے پاکستان سے، ان کے لیے بڑا اہم ہے، اور سارے ملک میں مختلف شہروں میں کوئی نہ کوئی ایک ایونٹ ہوتا ہے اس روز، واشنگٹن میں بھی، نیو یارک میں، شکاگو میں، جس میں میلے بھی لگتے ہیں اور تقریر بھی ہوتی ہیں، اور لوکل جو الیکٹڈ آفیشلز امریکہ کے ہیں وہ حصہ لیتے ہیں۔ تو اس دن کو کافی پاکستانی امریکنز نے بھی اور جو لوکل امریکنز ہیں انہوں نے بھی ریکگنائز کیا ہوا ہے اور اس کو مناتے ہیں خوشی سے۔ واشنگٹن میں بھی کل ایک ایونٹ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ نجی طور پہ بھی کئی لوگ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور آزادی کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اسی طرح جو نیکسٹ جنریشن ہے ادھر، جو یہاں پہ پیدا ہوئے پر ان کے پیرنٹس پاکستان میں سے تھے، ان میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ اس دن کو منانے کا کافی جوش، بشک وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہی ملائیں پر ان کو کافی جوش ہے اس دن کو منانے کا۔ تو اس میں وہ جھنڈے لیں یا اپنے چہروں پہ پاکستان کا جھنڈا بنائیں یا اور کوئی کپڑے سبز اور سفید رنگ کے پہنے، تو اس قسم کی چیزیں جو پاکستان میں آپ کو دیکھی جاتی ہیں وہ یہاں پہ بھی دیکھی جاتی ہیں۔
جی بالکل۔
تو اب آپ کا جو سوال جو تھا، وہ جو چیلنجز ہیں، وہ پاکستان میں جو چیلنجز ہیں، آئی تھنک پاکستانی امریکنز اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ان کا
عرفان ملک صاحب، لیکن چیلنجز سے پہلے اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بطور ایک پاکستانی امریکی کے، آپ یہ جو 69 ایئرس کا پاکستان کا سفر ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ آپ کی نظر میں جو فیلئرز اور اچیومنٹس دونوں ہیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لمحہ فکریہ ہے، یا پھر اس کو ہم فخر کا ایک لمحہ آپ تصور خیال کرتے ہیں؟
69 ایئرس میں آبویسلی کئی بڑی اچھی باتیں بھی ہوئیں اور کئی ایسی چیزیں بھی ہوئیں جس کا مطلب ذکر کرنا یا ان کے اوپر سوچنا جو ہے اس سے سبق لینا چاہیے, پر یہ کہ وہ ناگہان ٹائپ چیزیں تھیں. پر ملکوں کی ہسٹری میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. جو اگر آپ پازیٹیو دیکھیں تو 50s اور 60s اور ایون 70s تک پاکستان کا امیج ایک جو تھا باہر کے ممالک میں وہ بڑا ایک پازیٹیو امیج تھا. اس میں ہمارے لوگوں کی محنت کرنا اور باہر کے ملکوں میں جا کے اپنا ایک جگہ بنانی, وہ اس کا ایک بہت ایک وہ فیکٹر تھا. پھر جو ہم سپورٹس میں, کرکٹ میں, ہاکی میں, اسکواش میں جو ہمارے پلیئرز تھے وہ بڑے, ان کی پرفارمنس بڑی اچھی تھی, تو اس کی وجہ سے اگین ہمارے ملک کا باہر کے ممالک میں ایک بڑا جیسے کہتے ہیں نا امیج اور برانڈنگ بڑی اچھی تھی. فارن پالیسی کے لحاظ سے بھی, انڈسٹریل پروڈکشن کے لحاظ سے بھی, وہ جو شروع کے 30 سال تھے اگر آپ دیکھیں تو اس میں پاکستان کا جو شمار تھا وہ ایک ڈیولپنگ نیشن میں اور ایک گروئنگ نیشن میں ہوتا تھا. 70s کے 80s کے بعد میں سمجھوں گا کہ ذرا پاکستان کے جو اکنامک اور انڈسٹریل اور سوشل سارے جو پیرامیٹر تھے, ہیومن ڈیولپمنٹ کے پیرامیٹر جو تھے وہ ذرا سلپ ہونا شروع ہو گئے ہیں. ادھر تک کہ جی لیٹ 2000 میں یا اب کئی جو انڈیکیٹرز آتے ہیں اس میں پاکستان کا کمپیریزن جو ہوتا ہے وہ سب سہارن افریقن ملک یا اور جو بڑے انڈر ڈیولپ افریقن ملک ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے. وہ بے شک چائلڈ لٹریسی ہے یا انفینٹ مورٹیلٹی ہے یا اور کوئی ایسی چیزیں ہیں, تو اس میں جو پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو شروع کے 30 سال میں وہ نمبر بہت بہتر تھے, آخری 30 سال یا 40 سال میں وہ نمبر اتنے اچھے نہیں ہیں. ٹیک چیز
جی. اوکے جی عرفان ملک صاحب, اصل میں پروڈیوسر کی آواز شاید آپ سن کے چپ ہو گئے ہیں. وہ ہمیں بتا رہے تھے کہ خالد فاروقی صاحب جو ہیں اس وقت ان کا فون نہیں مل رہا ہے. ہم کوشش جی جاری رکھیں گے کہ وہ ہمیں جوائن کریں. عرفان ملک صاحب, جس طرح آپ نے کہا کہ شروع کے جو 30 سال تھے پاکستان کے, جنم کے جو 30 سال تھے, تو اس میں پاکستان کا امیج جو تھا عالمی سطح پر کافی پازیٹیو تھا. ایک حالات جو تھے ملک کے اندر وہ بھی کافی بہتر تھے, لیکن پھر اس طرح پاکستان اس کو, ان حالات کو یا اس پازیٹیو امیج کو وہ ایک طرح سے قائم نہ رکھ سکے. اس کی کیا آپ کی نظر میں وجوہات کیا ہیں, کہاں پہ کیا غلطیاں ہوئی ہیں؟
آئی تھنک جو ٹرننگ پوائنٹ تھا نا جی, اگر جو میرے نظر میں, وہ ضیاء الحق صاحب کی حکومت آنے سے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا جس میں ریلیجس ایکسٹریمزم کا بڑھنا شروع ہو گیا, اور اس سے پھر اور چیزیں بھی جو تھیں ڈفرینسز ہمارے آپس میں بڑھنے شروع ہو گئے. اس سے پہلے میں ایک ذکر کر دوں کہ ایک بہت بڑا سانحہ جو پاکستان کے ساتھ ہوا تھا وہ مشرقی پاکستان کا علیحدہ ہونا تھا 71 میں, پر میرا خیال ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہم نے وہ جو دھکا تھا اس کو ہم نے سہ لیا تھا, پر یہ جو 80s میں جو ریلیجس ایکسٹریمزم کی جو بات شروع ہوئی ہے وہ ایسی چلی ہے کہ وہ پچھلے 30 سال میں وہ بڑھتی چلی گئی ہے, اور اس کی وجہ سے پاکستان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس پاکستانی امریکن میں ایک سمپل سی آپ کو بات کہہ دوں کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ٹریڈ بڑھائی جائے, امریکن کمپنیز, امریکن لوگ جو ہیں وہ پاکستان وزٹ کریں. جب ادھر ہم لوگ امریکن کمپنیز کے ساتھ یا ہم ان کے ساتھ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپرچونیٹیز تو پاکستان میں بڑی ہیں پر ہم لوگ پاکستان جا نہیں سکتے کیونکہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ٹریول ایڈوائزری لگائی ہوئی ہے امریکنز کو, کہا ہے کہ تم پاکستان نہ جاؤ. تو یہ جو مشکلات جو ہوئی ہیں, یہ وہ جو ادھر جو ایکسٹریمزم اور جو یہ سوسائڈ بامبنگ اور اس ٹائپ کی ٹیررزم, جو ڈومیسٹک ٹیررزم پاکستان میں جو شروع ہو گئی ہوئی ہے اور کافی بڑھتی چلی جا رہی تھی پچھلے 8-10 سال میں, وہ اس کا ایک بڑا نیگیٹو امپیکٹ نہ ہی صرف لوگوں کی جانیں جو ضائع ہوئی ہیں اس میں, بلکہ اکنامک بھی اس کا بڑا ایک ہمیں کیا نام ہے افیکٹ ہوا ہے ٹائپ چیز.
جی, لیکن کل بھی ہم نے دیکھا ہے ٹیررزم کی آپ نے بات کی کہ یہ ایک بڑا, کیونکہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم کو اگر ہم دیکھیں تو ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کے دور سے یہ سب کچھ شروع ہوا.
بالکل.
تو ان کی جو پالیسیز ہیں وہ اس کو الزام دیا جاتا ہے آج کی جو صورتحال ہے. لیکن کل بھی ہم نے دیکھا جب یہ انڈیپینڈنس ڈے منایا جا رہا تھا پاکستان میں, تو جو سویلین لیڈرز ہیں, پریزیڈنٹ ممنون ہوئے, پرائم منسٹر, ایون جنرل شریف جو ہیں, ان سب نے اپنی سپیچز میں ایک دفعہ پھر قوم کو یہ یقین دہانی کرائی کہ دہشت گردی جو ہے اس کو مکمل طور پر ایلیمینیٹ کیا جائے گا ملک سے, اور یہ کہ ڈیسائسو ایکشنز جو ہیں وہ لیے جائیں گے. لیکن پھر ہم عرفان ملک صاحب یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی جو باتیں ہیں وہ ہر سال 14 اگست کو کی جاتی ہیں, قوم کو یہی یقین دہانی جو ہے وہ کرائی جاتی ہے. تو آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی بظاہر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ناکامی جو ہے دہشت گردوں کے خلاف ہمیں نظر آ رہی ہے, یہ کیوں ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں؟
اس کی ایک جو میرے حساب سے جو ایک بیسک وجہ ہے وہ, اور وہ وجہ صرف اس ٹیررزم کے حوالے سے بھی نہیں, بلکہ آئی تھنک جو پاکستان کے جو پچھلے 30 سال میں جو کچھ حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, وہ ایک وجہ یہ میرے لحاظ سے بنتی ہے کہ جی پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنی غلطیاں جو یا جو اپنی ان کی جو شارٹ کمنگس ہیں اس کو وہ اون نہیں کرنا چاہتے, اس کی اونرشپ نہیں لینا چاہتے. آپ نے ٹیررزم کی بات کی, جب بھی کوئی ٹیررزم کا واقعہ ہوتا ہے اس قسم کی مذمت جیسے آپ نے کہا سب لوگ کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ جی اب آگے ہم جو ہے نا اس کو بالکل ختم کریں گے, بٹ ساتھ ہی وہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ جی یہ فلاں ملک نے یا فلاں ایجنسی نے یا اس نے کیا ہے. اور میں مانتا ہوں کہ جو باہر کے ممالک ہیں ان کا پاکستان سے کوئی پیار محبت نہیں, وہ ضرور کریں گے, بٹ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو اپنا گھر مضبوط کرنا ہے. تو جب تک وہ نہیں کریں گے اور جب تک وہ یہ نہیں مانیں گے کہ جو یہ بندے جو یہ کام کرتے ہیں, یہ جو ٹیررزم کی فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں پاکستان میں, اور وہ فیکٹریاں جو ہیں جب تک ان کو یہ پاکستان خود نہیں بند کرے گا, باہر سے ان کو بے شک مٹیریل یا پیسہ آ رہا ہو چلانے کے لیے, بٹ چلانے والے جو ہیں وہ تو پاکستانی ہیں. جب تک ہم ان لوگوں کو سامنے لا کے ان کو ختم نہیں کریں گے یا ان کی اصلاح نہیں کریں گے, یہ پرابلم دور نہیں ہوگا, کیونکہ وہ آپ ہر وقت کسی اور کو بلیم کرتے رہیں گے, اپنا خود اونرشپ نہیں لیں گے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ہماری کوتاہی سے یا ہماری غلطی سے یا ہم میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ کرنا چاہتے ہیں. تو ٹیررزم کے لیے آئی تھنک سب سے پہلا جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ جی پاکستان اون کرے اور کہے کہ جی اس کا جو سلوشن ہے وہ امریکہ سے امداد سے یا کسی اور سے نہیں ہو سکتا, وہ بلکہ پاکستان کی خود انٹرنل پالیسیز جو ہیں وہ ایسی بننی چاہیے جس سے یہ ختم ہوگا, جس میں ٹیررسٹ کے لیے سزا سخت ہونی چاہیے تاکہ اور کوئی کر نہ سکے, جو فیکٹریاں جو میں نے بتایا ہے بنی ہوئی ہیں ان پہ چھاپے ڈال کے ختم کیا جائے, اور تیسرا یہ ہے کہ جی جو بچے معصوم بچے ہیں ان کو تعلیم دی جائے صحیح قسم کی. یہ جو ایکسٹریمزم کی تعلیم پچھلے 30 سال سے دی جا رہی تھی جس کا اب ہم جو ہے فیس کر رہے ہیں اس کے جو افیکٹس ہیں, تو یہ تعلیم جو ہے ان کی صحیح کرنی چاہیے, اور اس کو اگین 10-15 سال لگیں گے کہ وہ بچہ جو پہلی جماعت سے نکل کے یو نو 10ویں 12ویں جماعت تک آتا ہے اس کی سوچ بدلنا جو ہے اس پہ بڑا کام کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی میرا نہیں خیال کہ جی ان چیزوں پہ توجہ دی جا رہی ہے.
ٹھیک ہے, اوکے جی. عرفان ملک صاحب ہمارے ساتھ رہیے, خالد فاروقی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم خالد فاروقی صاحب.
جی جی السلام علیکم.
جی خالد فاروقی صاحب, آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گی کہ 69ویں سالگرہ کے موقع پر پاکستان آپ کو کہاں کھڑا ہوا نظر آتا ہے, اور اس 69 ایئرز میں آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان نے کیا حاصل کیا ہے اور کیا اس کی ناکامیاں رہی ہیں, کن فرنٹس پہ؟
اچھا دیکھیے, پاکستان میں خوش فہمی کی اور غلط فہمی کی بڑی دو دنیائیں ہیں. اگر خوش فہمی کی دنیا میں رہنا ہے تو ہم یہ کہیں کہ ہم نے سب کچھ اچیو کر لیا ہے. اگر غلط فہمی کی دنیا ہے تو اس پہ یہ ہے کہ ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں. دونوں سے ہٹ کے ایک بات یہ کہ ہمارا جو بنیادی طور پہ مقصد یہ ہے کہ کیا ہم ایک کامیاب ریاست کے طور پر, اور کیا ہم آج کی جو دنیا میں جو ریاست جو دنیا میں سروائیو کر سکتی ہے, جو دنیا میں باقی ہم اثر ریاستوں کے ساتھ چل سکتی, کیا ہم اس کے برابر ہیں؟ وہاں پہ ہمیں کچھ فیلئر نظر آتے ہیں, اور یہ فیلئر بڑے ان پہ قابل غور چیزیں ہیں کہ جو فیلئر ہیں ان پہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے, جس پہ عام طور پہ غور نہیں کیا جاتا. مسلسل طور پر ہم جا رہے ہیں پسماندگی کی طرف.
جی.
ہم غیر تعلیم یافتہ قوم بنتے جا رہے ہیں, ہم غیر ترقی یافتہ قوم بنتے جا رہے ہیں. جس کو ہم ترقی یافتہ قوم کہتے ہیں وہ دولت کی دنیا ہے. اس دولت کی دنیا سے ہٹ کے اگر ہم نے سوچنا ہے تو وہ یہ ہے کہ کیا ہم سائنسی اعتبار سے, کیا ہم جمہوری اعتبار سے, اخلاقی کیا ہم ایک ایسی سول سوسائٹی کے اعتبار سے جو کہ دنیا میں سروائیو کر سکے, کیا ہم اس میں برابر کے شریک ہیں, یا ہمیں کچھ مایوسی ہوتی ہے. مایوسی مجھے اس لیے زیادہ ہوتی ہے کہ جو قائد اعظم کا ویژن تھا جس کو بیان کیا جاتا ہے, اس ویژن سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. اس ویژن میں اقلیتوں کے حقوق تھے, اس ویژن میں پاکستان کی ایک ترقی تھی جس کے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں. اس ویژن میں پاکستان ایک ایسا ملک تھا جو کہ محض کوئی مسلمانوں کا قلعہ نہیں, مسلمانوں کا قلعہ اس صورت میں بن سکتا ہے جبکہ وہ قلعہ جو ہے نا, جس میں مسلمان خود کو اپنے آپ کو محفوظ سمجھے. ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے, ہم دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں. یہ بے شمار مسائل ہیں, باقی تو چھوٹے چھوٹے دیگر مسائل ہیں نا جو گورننس کے زمرے میں آتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہمارے گورننس بہتر نہیں ہے, ہمارے ہاں سوشل سیکیورٹی نہیں ہے, ہمارے ہاں کرائسس ہے, انرجی کا کرائسس ہے, ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کو سیکیورٹی کا مسئلہ درپیش ہے. یہ چھوٹے مسائل ہیں. بنیادی مسائل جو ہیں وہ یہ ہے کہ کیا ہمارے خارجی تعلقات جو ہمارے ہمسایوں سے ہیں, کیا ہم ان میں سٹیبل ہیں؟ ہمارے ہمسائے اگر شرارتی ہیں, اگر ہمارے ہمسائے ہم سے اچھے تعلقات نہیں رکھنا چاہتے, تو ہم نے کیا اپنے ان تعلقات ان ہمسایوں کو سمجھانے میں کامیاب ہو سکے ہیں کہ نہیں ہو سکے. ہمارا سب سے بڑا فیلئر یہ ہے 69 گیئرز میں, جو آپ کا کوئسچن ہے کہ ہم دو لخت ہو گئے, ہمارا ایک بازو ہم سے کٹ گیا. ہم مشرقی پاکستان جس کو کہتے تھے, وہ مشرقی پاکستان نہیں رہا, وہ بنگلہ دیش ہے. ہمیں سب سے بڑی جو چیز ہے, جو چیز ہمیں سب سے زیادہ آج کے دن میٹر کرتی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ مشرقی پاکستان کہاں گیا, وہ بنگلہ دیش کیوں بن گیا؟ آج جس پاکستان میں ہم رہتے ہیں, یہ پاکستان اگر خدا نخواستہ کل کو کہیں ہمیں کسی نئے المیے کا, نئی سارحے کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ہم کہاں سروائیو کریں گے؟ یہ بنیادی ایشوز ہیں جن پہ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان از ناٹ اے فیلئر اسٹیٹ, بٹ پاکستان ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پہ ہماری اشرافیہ, جہاں پہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, جہاں پہ ہمارا حکمران طبقہ سارے کا سارا وہ اپنے ذاتی مفادات میں, اپنی سروائیول میں لگا ہوا ہے. یہ سوچنے کی بنیادی باتیں ہیں. ہمیں بحثیت پاکستانی ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ آج لٹریسی ریٹ کم کیوں ہے, آج ہمارے یہاں لوگ بڑھتے کیوں ہیں, آج ہمارے وہ عورتیں جو بچہ پیدا کرتی ہیں وہ مر کیوں جاتی ہیں. یہ بنیادی ایشوز ہیں. ان بنیادی ایشوز میں ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ہم ایک پسماندہ قوم ہے. ایک پسماندہ قوم ترقی یافتہ قوم میں یا ترقی پذیر قوم میں بھی نہیں بدل سکی.
صحیح.
یہ بنیادی ایشو ہے.
بالکل.
اگر ترقی پذیر قوم میں نہیں ہم بدل سکے تو ہم ترقی یافتہ کیسے بنیں گے؟ سو اگر ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پہ ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت پڑے گی हम बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत पीछे रह गए हैं, और इतना पीछे रह गए हैं कि हम दुनिया में जब अपना पासपोर्ट शो करते हैं तो हमारा पासपोर्ट अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, इरिटेरिया, इनके बराबर आता है। जब इनके बराबर हमारा पासपोर्ट आएगा तो पाकिस्तान को हम कहां रेट करेंगे। ये बुनियादी इश्यूज है
जी। और खालिद फारूकी साहब, अगर हम देखें तो दुनिया के में ऐसे ममालिक भी हैं जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए, लेकिन उनको अगर आप देखें तो वो बहुत आगे हैं पाकिस्तान से। यही जो आप बात कर रहे हैं कि इस वक्त प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा है, कई उसके पहलुओं से आपने ज़िक्र किया, खिते के ममालिक के साथ पाकिस्तान को के ताल्लुकात को अगर हम ले लें, हेल्थ इश्यूज़ हैं, नाखानदगी की शरह है, 1971 का ज़िक्र किया गया, लेकिन बात फिर ये है कि इसकी वजूहात जो है वो आपकी नज़र में क्या है, इसका जिम्मेदार हम किसको फिर ठहराएं? खालिद फारूकी
साहब, जिम्मेदार मजबूरी पर वो मुआवजा है, हमारी एसेंबली है, हमारा हमारे सियासतदान है, हमारे जो फ्यूडल लॉज है वो है, पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो अपनी असर होनी चाहिए वो नहीं है, पाकिस्तान में जमहूरी मुआवजा नहीं है। पाकिस्तान में जिस तरह का जमहूरी मुआवजा हम भेजना चाहते हैं वो देखिए, जमहूरियत एक साइंटिफिक प्रोसेस का नाम है, पाकिस्तान में जो जमहूरियत है ऐसे मुआवजे रहे जहाँ पे
जी। खालिद फारूकी साहब, आपके मेरे ख्याल में किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे सिग्नल्स हमें प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि आपके सेल के काम नहीं कर रहे हैं। हम दोबारा आपको ट्राई करते हैं, अगर लैंडलाइन पे आप आ गए हमारे साथ तो ज़्यादा अच्छा होगा। और सामीन, इस वक्त हम एक ब्रेक लेना चाहेंगे, ब्रेक से वापस आकर आपकी कॉल्स भी लेंगे। इरफान मलिक साहब हमारे साथ लाइन पे हैं और खालिद फारूकी साहब भी दोबारा हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे अगर कोई सवाल करना चाहें तो सवाल भी कर सकते हैं आप। पहले लेते हैं एक ब्रेक।
ताज़ा तरीन खबरों, खसूसी फीचर्स, टीवी और रेडियो प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए विजिट कीजिए www.voanews.com/urdu।
जी सामीन, वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन स्टूडियो से आप सुन रहे हैं राउंड टेबल बराह रास्त, और मैं हूं आपकी मेज़बान शहनाज नफीस। इस वक्त हमारे साथ दो मारूफ तज़िया निगार लाइन पे हैं, इरफान मलिक साहब ने हमें यहां से यूएस से हमारा साथ दे रहे हैं, खालिद फारूकी साहब पाकिस्तान से हमारे साथ हैं। इस वक्त कॉलर्स की जानिब हम जाना चाहेंगे, मियांवाली से मुरीद खान जी, अस्सलाम वालेकुम। मुरीद खान साहब आपको आवाज आ रही है? ओके, उनकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। इरफान मलिक साहब, आपने भी 1971 का जिक्र किया और खालिद फारूकी साहब ने भी ये कहा कि पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा जो सानहा है वो यही 1971 का था, जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ। ये और बात के जिस खुशी और जोश व खरोश से पाकिस्तान अपनी आज़ादी का दिन मनाता है, उसी तरह बांग्लादेश में भी ये दिन मनाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये है कि 1971, जिसे हम पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा सानहा कह रहे हैं, इससे पाकिस्तान ने कोई सबक सीखा है आपकी नज़र में?
आई थिंक आपका ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि वाकयात तो होते हैं, सानिया भी होते हैं, जो कौमें तरक्की करती हैं उनकी ग्रेटनेस या उनका जो है वो इसमें होता है कि वो उसे सबक सीखें ताकि वो चीज़ें आगे ना हो सकें। पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ, कुछ हद तक उससे सबक सीखा था, शुरू के जो भी 71 वॉर के बाद 10-15 साल जो पाकिस्तान के थे उसमें कुछ हालात पाकिस्तान के ठीक रहे, पर उसके बाद से अगर आप देखें तो जो एथनिक और रिलीजियस डिविजन
ڈویژن ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، بے شک وہ شیعہ سنی کی ہے یا احمدی اور مسلم اور نان مسلم اور مسلم کی ہے یا یہ بلوچی اور سندھی اور پنجابی اور پشتون کی ہے، یہ جو ڈفرینسز ہیں یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بلکہ یہ صرف یہ نہیں کہ وہ چار صوبوں کے ڈفرینسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں بلکہ صوبوں کے اندر بھی پنجاب میں جو سردن پنجاب کے لوگ ہیں ان کی ڈفرینسز، ایتھنک ڈفرینسز جو ہیں وہ ناردن پنجاب کے لوگوں کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، اسی طرح فرنٹیئر میں بلوچستان میں، تو یہ چیز جو ہے جو ٹرینڈ ہے اور جو ڈائریکشن ہے وہ کوئی اتنا پازیٹیو نہیں ہے، اور اس سے یہی لگے گا کہ جی ہم نے کچھ اتنا سیکھا نہیں جو سانحہ ہوا 71 کا، تو سمجھ میں تو یہ آتا ہے کہ جی جیسا میں نے شروع میں کہا تھا کہ تعلیم کی ضرورت ہے، کہ جو ہمارا جو کریکولم ہے اسکولوں میں کالجز میں بچوں کو، ان کو ایکسٹریمزم اور یہ جو ڈفرینسز اور ان چیزوں سے ہٹا کے ایک نیشنل اسپرٹ پیدا کرنی چاہیے۔ پاکستان میں نیشنل اسپرٹ کی بڑی میں کمی دیکھتا ہوں، صرف جب کوئی پاکستان کوئی کرکٹ میچ جیتا ہے یا کوئی کسی اور اسپورٹس میں ہاکی ہے یا کسی اور میں وہ اچھی پرفارمنس ان کی ہوتی ہے تو پھر مجھے وہ نیشنل اسپرٹ نظر آتی ہے، پر ڈے ٹو ڈے بیسس پہ وہ جو نیشنل اسپرٹ ہے وہ اتنی نظر نہیں آتی۔ تو وہ ایک قوم کو ترقی کرنے کے لیے اور ایک قوم کی یونٹی کے لیے جو نیشنل اسپرٹ ہے اس کی بڑی ضرورت ہے، اور آئی تھنک پاکستان میں اس کی کمی ہے، اور ناٹ اونلی کمی ہے بلکہ اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کچھ اتنا کیا نہیں جا رہا ہے۔ حال ہی میں سمجھتا ہوں جو ابھی بھی کل پاکستان میں جو 14 اگست ہوا اور پچھلے سال سے 23 مارچ کے جو ایونٹس ہو رہے ہیں، تو ان میں حکومت نے کوشش کی ہے کہ نیشنل اسپرٹ جو ہے اس کو ڈیولپ کیا جائے، تاکہ جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ میں ایک پرائڈ فیل کریں کہ وہ پاکستانی ہیں۔ تو وہ ایک اچھا ایک سٹیپ ہے، اور اس کو ان تہواروں پہ کرنا بہت ضروری ہے، جیسا امریکہ میں بھی July 4th پہ اور اس طرح ہوتا ہے، پر اس کو ان کو صرف 2 روز یا 4 روز کے لیے نہیں بلکہ اس کو جو ہے ایک جسے کہتے ہیں کہ 365 days آف دا ایئر میں لوگوں میں ایک ان کے ذہن میں ایک چیز آنی چاہیے کہ دے شوڈ فیل پراؤڈ ٹو بی پاکستانی، اینڈ جو اپنا جو بھی کام کریں اس میں وہ ہر وقت سوچتے رہیں کہ اس میں پاکستان کا میرا فائدہ تو چلو جو ہے، اس میں ملک کا کیا فائدہ ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے لیڈرز، ہمارے عوام اور جو بھی ہیں وہ جو اپنے فائدے کے لیے تو کافی کام کرتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے سکسیزفل پاکستانی ہیں، بٹ جو ہے قوم کے لیے یا ملک کے لیے وہ جو ملک کے فائدے کے لیے جو کام کرنا ہے اس کو کافی سیکنڈری رکھا جاتا ہے۔
اوکے، کالرز ہیں کافی لائن پہ، ان کی جانب بھی جانا چاہیں گے، لیکن خالد فاروقی صاحب آپ کی بات جو ہے وہ ادھوری رہ گئی تھی، آپ اس کو اگر کمپلیٹ کریں۔ آپ ہمیں وجوہات بتا رہے تھے پاکستان کے آج کے حالات سے اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟
دیکھیے، میں کئی ایک وجوہات میں مطمئن نہیں ہوں
جی۔
یہاں پہ پاکستان میں بنیادی حقوق نہیں دیا جائے، پاکستان میں چاروں صوبوں کو جو بنیادی رائٹس دینے چاہیے تھے وہ نہیں دیے گئے، اور آپ نے دیکھا کہ جو 71 میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کو اس کے حقوق نہیں دیے گئے تھے۔ یہ وہ بنیادی حقوق ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہوئے شرماتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جب ہم اس پہ کتھارسس کرتے ہیں، جب ہم اس پہ غور کرتے ہیں، تو ہمیں اس نتیجے میں پہنچنا پڑتا ہے کہ ہمیں اپنے عوام کو حقوق دینا پڑیں گے۔ آج پنجاب جو ہے ڈومینیٹ کرتا ہے پاکستان کے 4 صوبوں میں، اگر پنجاب ڈومینیٹ کرتا رہے گا اور خیبر پختونخوا کو، اگر بلوچستان کو، اگر سندھ کو اس کے بنیادی رائٹس نہیں ملیں گے تو پھر ہمارے لیے یہی مسئلہ رہے گا، اور پھر یہ جب مسئلہ رہے گا تو یہ مسئلہ اپنے انجام کو یا اپنے پھر اس کے بعد پھر ایک انتہا کو پہنچے گا۔ سو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کو بنیادی رائٹس دینے پڑیں گے, ان کو ان کے حقوق دینے پڑیں گے. اگر نہیں دیں گے تو پرابلم کریٹ ہوگا. آج پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ریاست پاکستان جو ہے بے شک مضبوط ہو, پاکستان کی مسلح افواج بے شک, ہمارا پرابلم سب سے بڑا کیا ہے, ہمارے نارتھ میں افغانستان ہے جہاں پہ مسلسل بدم نہیں ہے, ہمارے ایسٹ میں کیا ہے انڈیا ہے جس کے ساتھ ہمارا 47 سے ایک کنفلکٹ چلا رہا ہے. یہ کنفلکٹ ایک ایسا کنفلکٹ ہے جس کو ہم کسی طور پہ بھی مسترد نہیں کر سکتے. نہ انڈیا میں وہ سوچ آئی, نہ انڈیا نے وہ اس بڑے پن کا ثبوت دیا کہ جس کی بنیاد پہ وہ پاکستان کو یہ سمجھے کہ ہم ایک ایسے ہمسائے کے ساتھ تعلقات کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم مسلسل چلیں گے. سو انڈیا نے ایک معاندانہ رویہ کیسے اختیار کیا ہے, مودی سرکار جیسے آئی ابھی آئی, اس سے پہلے کانگریس تھی ان کا تھوڑا سا ایک ایسا متوازن رویہ تھا, لیکن اب مودی آئے انہوں نے ایک ایگریشن لے لی. اب اس ایگریشن کے جواب میں جب پاکستان کے سیاستدان تھوڑا پولائٹ ہوتے ہیں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ شاید اتنے مہوے وطن نہیں ہے, سو فوج ان کی جگہ لے لیتی ہے, اسٹیبلشمنٹ آ جاتی ہے. ہمارے بے شمار مسائل ہیں, ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ ہمیں خارجی سطح پہ بے شمار مسائل کا سامنا ہے, جہاں پہ ہمیں داخلی سطح پہ بے شمار مسائل کا سامنا ہے, جہاں پہ ہم نے اپنے اقلیتوں کو رائٹ دینے کا معاملہ جب ہمارے سامنے آتا ہے ہم اپنے ان کو رائٹس نہیں دے پاتے. ایم ڈی ہیں یہاں پہ, کرسچن ہیں یہاں پہ, ہندو ہیں, ہندو پنجاب کا مسئلہ نہیں ہے, ہندو سندھ کا مسئلہ ضرور ہے. وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک کرائسس آیا کہ وہاں پہ لوگوں کی ہندوؤں کی بچیوں کی شادیاں مسلمانوں سے ہو گئی. سو اس طرح کے یہ انٹرنل ایشوز ہیں, لیکن بنیادی مسئلہ
اوکے. خالد فاروقی صاحب کی لائن دوبارہ ڈراپ ہو گئی, دوبارہ ہم ان کو لائن پہ لیتے ہیں, لیکن مین وائل ہم اپنے کالرز کی جانب جانا چاہیں گے. میاں والی سے مرید خان صاحب کافی دیر سے لائن پہ ہیں, السلام علیکم. مرید خان صاحب میاں والی سے, اوکے, ان کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی ہے. دیر چلتے ہیں, لیاقت الملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں, السلام علیکم لیاقت الملک صاحب. اوکے جی لیاقت الملک صاحب,
جی جی اب آواز آ رہی ہے
آپ کی؟ آواز جی بالکل ابھی آئی ہے آپ.
اچھا جی
جی جی,
تو میں بات یہ کر رہا تھا, خالد فاروقی صاحب کی باتیں بھی ہم سنی
جی.
یہ پاکستان سے متعلق آپ نے کہا کہ اس کے بعد بڑے ممالک آزاد ہوئے اور وہ ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان افغانستان مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں اور ترقی بھی نہیں کر رہے ہیں اور حالات روز بروز خراب ہو رہے ہیں. بڑی وجہ یہ ہے کہ بدقسمتی سے 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کو ایک پڑوسی ملک نے تسلیم نہیں کیا ہے. افغان قوم اور خاص کر پختون قوم جو ہے وہ بین الاقوامی ہٹ لسٹ پر ہیں اور ان کے حقوق ایک طرف اگر پنجاب ان کے حقوق کو بری طرح پائمال کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں تو روس اور امریکہ نے بھی کوئی اس میں کسر نہیں چھوڑی. روس اور امریکہ کی بین الاقوامی جو جنگ ہے اور اس کے لیے جو بیٹل فیلڈ ہے وہ پختون قوم کا منطقہ ہے. یہاں پر انٹرنلی انڈیجنس اتنے حالات خراب نہیں ہے جو طالبان ہیں یا جو کچھ دہشت گردی ہے. یہ رشیا کی ایگریشن کے بعد جو اپنی مفادات کے لیے آئی تھی اور پھر امریکہ اپنی مفادات کے لیے, تو اس وجہ سے یہ افغانستان اور پاکستان کا غیرت مند قوم, میں تو حیران ہوں اگر یہ آزمائش اور یہ مصیبتیں کسی اور جگہ ہوتی تو نہ وہ اکنامیکلی اور پولیٹیکلی اور سماجی طور پر سروائیو کرتی بلکہ وہ ختم ہو گئی ہوتی. تو اس میں بین الاقوامی ممالک کا ہاتھ ہے کہ وہ اپنی مفادات کے لیے اس علاقے کو بیٹل فیلڈ بنا چکے ہیں اور پختون قوم اور
جی بالکل آپ کو ہم نے سن لیا. لیاقت الملک صاحب پورا ٹائم دیا ہے لیکن یہاں پہ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ یہاں کیا پختون قوم جو ہیں ان کی بھی اپنی کچھ, ان کے اندر بھی کچھ خامیاں موجود ہیں یا نہیں, ان کی بھی کوئی غلطیاں ہیں یا نہیں ہیں. اور آپ نے باقی ممالک کی بات کی, کہ ان کا ہاتھ ہے آج کل کے جو حالات ہیں پاکستان کے اور افغانستان کے. تو جس طرح عرفان ملک صاحب نے کچھ دیر پہلے کہا کہ اگر آپ اپنے گھر کو یعنی اپنے ملک کو آرڈر میں رکھیں تو کوئی بیرونی ہاتھ جو ہیں بیرونی ملک آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. پاکستان کے اندر کے جو حالات ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ اس کو سب سے پہلے درست کرنے کی ضرورت ہے, جس کی طرف عرفان ملک کے بقول زیادہ توجہ جو ہے اس طرف نہیں دی جا رہی ہے. ایک اور کالر ہیں ایبٹ آباد سے, ارشاد صاحب السلام علیکم. اوکے, ان کی لائن ڈراپ ہو گئی. ڈیرہ غازی خان سے غلام مرتضی صاحب السلام علیکم. غلام مرتضی صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے, ان کی آواز بھی ہم تک نہیں پہنچ. جی 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 سر جی کیجیے.
یہ آپ کا وائز آف امریکہ جو ہے
جی,
یہ میں بی بی سی سنتا ہوں, وائز آف امریکہ سنتا ہوں, تو اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے
جی.
یہ آپ جو ہے نا نفیسہ اود بھائی
جی,
ذرا سخت سوال کرتی ہے
جی. بالکل نفیسہ کی آپ نے بات کی, ہماری ساتھی ہے جرنلزم میں, بہت بڑا ان کا نام ہے, اور میرے خیال میں غلام مصطفیٰ صاحب اصل جرنلزم ہی یہی ہے, سخت سوال کرنا اور جو لوپ ہولز ہیں ان پہ بات کرنا, خامیوں پہ بات کرنا, کیونکہ اگر آپ ان چیزوں پہ بات نہیں کریں گے تو ظاہر ہے اس وہ فکس پھر کس طرح ہوں گی. کال کرنے کا بےحد شکریہ آپ کا. خالد فاروقی صاحب جو ہیں دوبارہ انہوں نے جی, ایک اور کالر ہیں مرید خان صاحب, آپ کی آواز آج ہمیں آ نہیں رہی ہے. جی دوبارہ دیکھتے ہیں, مرید صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ مرید خان صاحب اوکے, میرے خیال میں اسفر صاحب مرید صاحب کو آج کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, ان کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے. جی 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 السلام علیکم مرید صاحب.
السلام علیکم جناب.
جی وعلیکم السلام, آپ کی آواز آ رہی ہے, بات کیجیے پلیز.
جناب امریکہ نے ہمیشہ آمروں کا ساتھ دیا ہے, پاکستان بنتے ہی ہم نے امریکہ کو انداتا سمجھ لیا, بنگلہ دیش بن گیا اور امریکہ تالیاں بجاتا رہا, پھر امریکہ نے ہمیں روس کے ساتھ لڑا دیا, ہم نے امریکہ کے کہنے پر مدرسوں اس کو استعمال کیا, پاکستان کو بروز کا ڈھیر بنا دیا گیا, ہم وہی گند ابھی تک صاف کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ گند بہت جلدی صاف ہو جائے گا.
جی شکریہ کال کرنے کا. عرفان ملک صاحب امریکہ سے متعلق انہوں نے بات کی ہے, آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ عرفان ملک صاحب
کہیں بھی اور آپ نے اس کے اوپر بھی ذرا کامنٹ کیا
جی.
جو ایشو ہے وہ یہ دونوں کالرز نے جو ریز کیا ہے, جو میں نے پہلے ذکر کیا تھا, وہ اونرشپ کا ہے. جب تک آپ ایک بلیم گیم میں رہیں گے کہ جی یہ اس کا قصور ہے, یہ اس کا قصور ہے, یہ انڈیا نے کیا, ایران نے کیا, افغانستان نے کیا, اسرائیل نے کیا, پاکستان یہ امریکہ نے کیا, تو آپ جو ہے نا وہ ایشو جو ہے اس کو دور نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ سمجھیں گے کہ میرے میں تو کوئی غلطی ہے ہی نہیں, یہ تو ساری ان لوگوں کی غلطی ہے. تو جب تک پاکستانی قوم اس سوچ سے نہیں نکلے گی, یہ اسی طرح انہی چکروں میں پھرتی رہے گی, اور وہ یہ امریکہ آج ہے کل کوئی اور ملک ہوگا, وہ یہ چیزوں میں رہیں گے. جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے, ایک بڑا سمپل سی چیز ہے, وہ امریکہ ہے یا کوئی اور ہے, ہر ملک اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور امریکہ اس میں کوئی کم نہیں ہے. امریکہ پاکستان کی مدد کرے گا, پاکستان کے اوپر کچھ کام کرے گا, پر اس میں وہ دیکھے گا کہ میرا انٹرسٹ کتنا ہے اور اس حساب سے کرے گا. چیریٹی میں امریکہ یا کوئی اور ملک کوئی کام نہیں کرتا. تو امریکہ نے جو پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ اوور دا ایئرز بھی جو تھے وہ ہمیشہ سے ٹرانزیکشنل رہے ہیں, اور ممالک کے درمیان جو ریلیشن شپ ہوتے ہیں وہ ٹرانزیکشنلی ہوتے ہیں گورنمنٹس کے درمیان. تو یہ اس میں کوئی لوگوں کو حیران ہونا کہ جی امریکہ جو ہے وہ دیکھتا رہا اور اس نے ہماری مدد نہیں کی. امریکہ ضرور مدد کرتا اگر امریکہ کا انٹرسٹ اس میں ہوتا. اگر امریکہ کا انٹرسٹ نہیں ہے تو وہ مدد نہیں کرے گا. یہ تو پاکستان کی حکومت کو, پاکستان کی عوام کو چاہیے کہ وہ اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کریں. پچھلے 15 سال سے جو افغانستان وار ہو رہی ہے اس میں پاکستانی حکومت نے, میں ادھر امریکہ میں انوالو رہا ہوں جو بھی ادھر نیگوشیشنز ہوتی تھیں, یا اس میں پاکستانی حکومت نے جیسے کہتے ہیں کہ اپنا جو رائٹ تھا وہ پورا مانا نہیں. امریکنز نے تو کوشش یہی کی کہ جی جتنے کم پیسوں میں یا جتنے کم ایفرٹ میں کام ہمارا ہو جائے ہم اس پہ کر لیں. وہ نیگوشیشن کا کام ہی وہ ہے. یہ تو پاکستانی ٹیمز کو چاہیے تھا کہ وہ کہتے کہ نہیں جی ہمارے اتنے بندے مر گئے ہیں, ہماری اتنی اکنامک ڈاؤن فال ہوئی ہے بیکاز آف ٹیررزم کی وار جو ہم تمہارے لیے لڑ رہے ہیں, تو تم ہمیں اس کے لیے یہ چیزیں ہمیں دو. پاکستان کے مشرف صاحب سے لے کے شوکت عزیز تک ہائی لیول پہ بھی انہوں نے کبھی اس چیز کو ڈیمانڈ کیا ہی نہیں.
ٹھیک, اوکے. خالد فاروقی صاحب نے بھی دوبارہ ہمیں جوائن کیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ایک لیگل ایکسپرٹ اور تجزیہ نگار اعجاز مومن صاحب, فاٹا سے ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. اور سامین, فاٹا جو ہے یہ ایک ایسا علاقہ ہے جو اس 69 برسوں میں اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہمیشہ پاکستان کی جو حکومت ہے, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, اس سے یہاں کے عوام کی ان حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے ہمیشہ شکایت رہی ہے. اور آج بھی اگر دیکھا جائے تو 21st century میں یہ پاکستان کا صرف نہیں بلکہ دنیا کا واحد وہ علاقہ ہے جہاں کے لوگوں کو وکیل, اپیل اور دلیل کی اجازت نہیں ہے. ہم اعجاز مومن صاحب سے جاننا چاہیں گے کہ وہ اس 69 جو برس ہیں پاکستان کا, جو یہ سفر ہے 69 برسوں کا, اس کو وہ بطور فاٹا کے ایک نمائندے کے وہ کس طرح اس کو دیکھتے ہیں. جی اعجاز مومن صاحب,
بڑی مہربانی نفیس جی. ایسا ہے جی, اگر ہم یہ کہے کہ ایک گزشتہ 69 سالوں میں فاٹا نے پاکستان کو کیا دیا یا پاکستان نے فاٹا کے نام سے کیا حاصل کیا, تو میرے خیال سے یہ بہتر رہے گا. اور اس کے علاوہ میرے پاس تو ایک لفظ بھی نہیں ہے کہ میں وہ کہہ سکوں کہ 69 سالوں میں پاکستان نے فاٹا کو کیا کیا. البتہ یہی کیا کہ ان کو علاقہ غیر کے القابات سے نوازا. آج بھی ہم اپنی پبلیکیشن میں اور اپنی اخبارات میں اور رسالوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کو علاقہ غیر کے نام سے پکارتے ہیں. اور گزشتہ یہ 2-3 دنوں سے ہم ٹی وی پر یہ اشتہارات اور یہ پاکستان کی آزادی کی پروگرامیں دیکھتے ہیں, تو جتنے ہمارے یہ میڈیا کے یہ سوکرات پوکرات وغیرہ بیٹھے ہیں اور جو کہ گھنٹوں گھنٹوں بحث کرتے ہیں, تو انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم یہ ہمیشہ یہی ایک بات اور الفاظ ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کے پنجاب اور سندھ اور بلوچستان اور پختونخوا کے عوام کو جس میں آزادی مبارک اور یہ سارے, تو اس مطلب کہ ایک فکر میں ایک کسی لمحے کے لیے فاٹا کا نام نہیں لیا جاتا. یعنی کہ پاکستان اور پاکستانی ریاست وہ ذہنی طور پر یہ محسوس کر رہے ہیں کہ فاٹا کا نام ہے ہی نہیں, فاٹا کا کوئی علاقہ ہے ہی نہیں. لیکن اب میرے خیال سے یہ قبائلیوں کی خوش قسمت ہے کہ 21st century میں بات جو ہے وہ یہاں تک ہے کہ جہاں اب وہ جو بحث ہو رہی تھی یہ امریکہ کی اور یہ انٹرنیشنل سیناریو کی, تو میں تو امریکہ کو امریکہ نہیں کہوں گا, میں تو اس کو کیپیٹلزم اور کیپیٹلسٹ اکانمی جو ہے اس حوالے سے دیکھوں گا کہ کیپیٹلزم اور کیپیٹلسٹ اکانمی کی جو اہداف ہے فیوچر میں, اور فیوچر میں جو انٹرنیشنل ایک سیناریو جو بنتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہا ہے, تو اس میں فاٹا کی ایک بہت عجیب سی پوزیشن ہے جغرافی کے لیے. وہ سینٹرل ایشیا اور جنوب ایشیا کے بیچ کی جو 2500 کلومیٹر کی باؤنڈری ہے, تو پاکستان ریاست کی باؤنڈری ہے کہ بھائی یہ ایک ایسا جغرافیکل سسٹم ہے کہ اس کے بغیر نہ پاکستان جو ہے آگے ترقی کر سکتا ہے اور نہ اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے. تو اب پاکستانیوں کی اور پاکستانی ریاست کی یہ مجبوری ہو چکی ہے کہ وہ فاٹا کو فوکس کرے. تو میرے خیال سے پاکستان نے پاکستانیوں کو کچھ نہیں دیا, انہوں نے بلوچستان کو کچھ نہیں دیا, انہوں نے پختونوں کو کچھ نہیں دیا. پاکستان جو ہے وہ تو پنجاب کا پاکستان ہے, پنجاب اور پاکستان جو ہے وہ ایک دوسرے سے لازم اور ملزوم ہے. اور اس موجودہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہائی کورٹ جو ہے لارجر بینچ ججمنٹ کا فیصلہ کرتا ہے کہ پاٹا کو سٹریم میں لاؤ, ان کو ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی ایکسٹینشن دی جائے, اور موجودہ حکومت اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرتا ہے کہ ہائی کورٹ کو اختیار نہیں ہے. سارے پاٹا کے عوام تاریخ میں پہلی مرتبہ باہر نکلتے ہیں اور چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ ہم کو پاکستانی بناؤ. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کس طرح قوم ہے, یہ کتنے محب وطن قوم ہے کہ دنیا میں تحریکیں چلتی ہے کہ وہ قوموں سے اپنی ریاستوں سے آزاد ہونا چاہتا ہے, وہ آزادی چاہتے ہیں. واحد فاٹا کے عوام ہے جو کہ وہ چیخ رہے ہیں کہ 1973 کے آئین کے بعد آرٹیکل 1 کے مطابق ہم پاکستان ہیں, تو پاکستان کی آئین ہمیں دے, کنسٹیٹیوشن ہمیں دے, جوڈیشل سسٹم ہمیں دے, ایڈمنسٹریشن ہمیں دے, انصاف دے. تو اب بات مطلب کہ یہاں پر ہم نے دیکھا یہ کچھ دنوں میں کہ جتنے بھی قبائل ہیں ان کی یہی ایک الفاظ آ رہی ہے کہ ہم یہ جشن آزادی جو ہے یہ ہماری بلیک ڈے ہے. جب تک یہ اختیار رہے گا, جب تک یہ سسٹم رہے گا, ہماری بلیک ڈے ہوگی, ہم ماتم کریں گے. کیونکہ سارے قبائل جو تھے وہ 14 اگست کو اتنے انتظار میں تھے کہ یہ دو دن مجھے سینکڑوں ٹیلی فون روزانہ آتا ہے کہ یہ اعلان تو نہیں ہوا, یہ کمیٹی جو وزیر اعظم نے بنائی تھی جو لاہور کمیٹی, یہ فیڈرل منسٹر اس میں انوالو تھے, انہوں نے سارے جن سے وزٹ کیا وہاں پر گئے اور انہوں نے کہا کہ ایک ڈرافٹ تیار کیا کہ ہم 14 اگست کو اعلان کریں گے. اب انہوں نے اعلان بھی نہیں کیا. مطلب یہ ہے کہ دیکھیے انہوں نے ابھی جو ڈرافٹ تیار کیا ہے نظام عدل کے نام پر, بالکل مطلب کہ ایک ایسی ڈرافٹ انہوں نے تیار کیا ہے کہ اگر کوئی اس کو دیکھنے پڑے تو اس کو ہنسی آ جائے گی. تو شرم کے مارے انہوں نے یہ ابھی سامنے نہیں لا سکتے کہ ہم کس طرح اس پر, لا منسٹری کی اس پر اعتراضات ہیں, سارے لوگوں کی اس پر اعتراضات ہیں کہ یہ عدل, یہ نظام عدل جو ایک آپ نے تیار کیا ہے یہ کیا ہے. تو اب بات یہاں تک آ گئی ہے کہ فاٹا کے عوام جو ہے وہ اب بہت کم انتظار میں ہے, بہت کم انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت پاکستان جنہوں نے یہ کمیٹی بنائی ہے, جو بل نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا ہے, جو سارے پروسیس 4-5 سال ہوئے ہیں, کیا اعلان کرتے جا رہے ہیں. اگر انہوں نے میرے خیال سے وہ اعلان نہیں کیا کہ فاٹا کو سٹریم لائن میں لانا چاہیے, فاٹا کو اس پاکستان کی جو عام معاشرہ ہے, پاکستان کے جو عام لوگ ہیں, اس کے ساتھ ایک ہی حیثیت میں اس کو پوزیشن دینی چاہیے. اگر اس طرح سے کوئی اعلان نہیں ہوا تو میرے خیال سے یہ بات بہت بگڑ سکتی ہے. فاٹا کے عوام میں اب وہ غنودگی اور وہ بیگانگی اور وہ مایوسی جو ہے اب بہت وہ سامنے آنے والی ہے. پنجاب جو ہے وہ بہت زیادتی کرتی ہے. اس سے دیکھیے یہ 19ویں صدی کی آخری کوارٹر میں جب یہ NWSP کا سیٹ اپ کمپلیٹ ہوا تو اس وقت تک برطانیہ نے فاٹا کو دھیان دیا, فاٹا کے سیٹ اپ کو دھیان دیا. لیکن جب پارٹیشن سے پہلے جب فاٹا کی جو حیثیت تھی اور پارٹیشن کے بعد فاٹا کی جو حیثیت ہو گئی, قبائل نے جو الحاق پاکستان کیا اور پھر 1973 کی آئین کے بعد اس کو جو نام دیا گیا FATA کے نام سے, فیڈریشن کے اندر اس کو لایا گیا, تو یہ سراسر زیادتیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. اب مزید یہ گنجائش آگے نہیں چل سکتی.
اوکے خالد فاروقی صاحب, اجاز مومن صاحب کو آپ نے سنا کافی تفصیل میں, اس پہ میں آپ کے کمنٹس لینا چاہوں گی. اور ابھی تک یہ بات جو ہیں یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ فاٹا کا جو علاقہ ہے اس کو پسماندہ کیوں رکھا گیا ہے. 69 برسوں میں جو ہمیں پازیٹیو تبدیلیاں پاکستان کے دیگر حصوں میں نظر آئی وہ فاٹا میں ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ بنیادی جو حقوق ہیں وہ فاٹا کے عوام کو حاصل کیوں نہ ہو سکے ان 69 برسوں میں؟ اور باقی جو ملک کے علاقے ہیں ان سے فاٹا کو الگ تلگ کیوں رکھا گیا؟ خالد فاروقی صاحب,
یہ صرف فاٹا کا کیس نہیں ہے, اوور آل صرف ہم دیکھیں نا, اگر کراچی, لاہور اور راولپنڈی, ان تین شہروں کو چھوڑ کے باقی سارا پنجاب, باقی سارا پاکستان پسماندہ رہ گیا. اس پسماندگی میں ہم نے کس حد تک اپنے حکمرانوں کو کس حد تک ہم ان کے ساتھ چلے. لیکن بنیادی طور پہ چیز یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے بنیادی طور پہ اپنے ان حلقہ انتخاب کو ایڈریس کیا ہے جہاں پہ وہ ووٹ حاصل کر سکتے ہیں, جہاں پہ وہ پاکستان کا اقتدار تبدیل کر سکتے ہیں. فاٹا اقتدار تبدیل کرنے والوں میں نہیں ہے. فاٹا کو اس لیے پسماندہ رہنے دیا گیا اور فاٹا کو پسماندہ رہنے کی وجہ سے یہ ہوا کہ وہاں پہ طالبان آ گئے, وہاں پہ انتہا پسند آ گئے, وہاں پہ دہشت گرد آ گئے. ان دہشت گردوں نے پاکستان کلچر کو
خالد فاروقی صاحب آ گئے یا ان کو لایا گیا تھا پالیسیز کے تحت؟
نہیں, آ بھی گئے, ان کو لایا بھی گیا.
جی,
اس لیے کہ یہ 76 سے 75 سے 74 سے یہ شروع ہوا جب داؤد نے پاکستان میں انفیکشن, جب پاکستان داؤد نے افغان پریزیڈنٹ نے یہاں پہ پاکستان میں مداخلت شروع کی. ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں یہ کام شروع ہوا. اس کے بعد پھر دیالا کا جب دور آیا تو اس کو باقاعدہ طور پہ ایک پالیسی بنا لیا گیا. اب آج صورتحال یہ ہے کہ ہم فاٹا کو بھول چکے ہیں. ہم صرف یہ کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں ان لوگوں کو پرووک کر رہے ہیں, ان لوگوں کو پروموٹ کر رہے ہیں جو کہ ریلیجیس بیسس پہ, جو کہ ایتھنک بیسس پہ, جو ہر طرح سے تقسیم کی بنیاد پر پاکستان کی عوام کو, پاکستان کو اس کلچر سے دور کر رہے ہیں, اس کلچر سے دور کر رہے ہیں جس کا مطلب ہارمنی ہوتا ہے. ہم نفرت کی فضا میں چلے گئے ہیں. یہ نفرت کی فضا جو ہے نا, یہ کنٹرول میں نہیں رہی. سو آج ہمیں جس چیز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس پالیسی پہ ریویو کریں, ہم ان چیزوں پہ غور کریں کہ ہم نے غلط کیا کیا, ہم نے صحیح کیا کیا. آج ہمارے یہاں کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں. جو غلطیاں کی ہیں ان کا پچھتاوا بھی ہے, اس پچھتاوے کو دور کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم اگر یہ طے کر لیں کہ ہم نے ملٹنسی کو, ہم نے دہشت گردی کو, ہم نے انتہا پسندی کو جس نے پاکستانی قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہے, آج ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں, آج آپ غور کریں تو کبھی یہاں پہ جو اے پی ایس کا واقعہ ہوتا ہے, کبھی یہاں پہ خوشحال یونیورسٹی کا واقعہ ہوتا ہے, کبھی یہاں پہ کوئٹہ کا واقعہ ہوتا ہے. سو ہم ایک دہشت گردی کے ایک ایسے حصار میں آ گئے ہیں جہاں پہ تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. سو اسے نکلنے کے لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت پڑے گی. جو ضرورت پڑے گی اس میں پاکستان کی عوام کو, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو, پاکستان کی جو پولیٹیکل اشرافیہ ہے اس کو مل کے کام کرنے کی ضرورت پڑے گی. اگر اب بھی ایسا نہ ہوا تو یہ پاکستان کے لیے ایک پچھتاوا بن جائے گا. میں آپ کو وارن کر رہا ہوں اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر ایسا نہ ہو سکا تو یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا کرائسس فیوچر کا بن جائے گا. اللہ تعالیٰ بہتر رکھے اور ہمارے لیے اچھے حالات پیدا کر کے رکھے. ہمیں پاکستان کے بارڈرز پہ جو مشکلات کا سامنا ہے ان مشکلات کو بھی فیس کرنا ہے, لیکن بنیادی طور پہ ہمیں اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو بہتر بنانا ہے. انٹرنل سیکیورٹی کے لیے ہمیں اپنی ملٹری تنظیموں پہ نہیں, اپنے عوام پہ اعتماد کرنا ہوگا. اگر عوام پہ اعتماد نہ کیا گیا تو ملٹری تنظیمیں آگے بڑھ جائیں گی. ہمارے ملٹری تنظیمیں اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ وہ یہاں سول سوسائٹی کا درجہ اختیار کر چکے ہیں. اس سول سوسائٹی نے پاکستان کو برباد کر دیا ہے.
صحیح.
لیکن سول سوسائٹی کون ہے؟ سول سوسائٹی پاکستان کے عوام ہے. یہ سول سوسائٹی نہیں ہے کہ ہمارے ملٹنٹ اٹھیں وہ کہیں کہ ہم نے ایک نئی سول سوسائٹی ایمرج کر دیا ہے. وہ سول سوسائٹی اینٹی انڈیا ہے, وہ سول سوسائٹی اینٹی افغانستان ہے, وہ سول سوسائٹی اینٹی ریجن ہے. ہمیں ریجن میں دشمنی نہیں چاہیے, ہمیں ریجن میں دوستی چاہیے. جب دوستی ہوگی تو پاکستان ترقی کرے گا, اگر دوستی نہیں ہوگی تو پاکستان ترقی نہیں کرے گا.
جی خالد فاروقی صاحب ہمارے ساتھ رہیے. اعجاز مومن صاحب, جس طرح خالد فاروقی صاحب کو آپ نے سنا کہ یہ اگر آپ نے جس طرح کہا ہے کہ زیادتی ہو رہی ہے فاٹا کے عوام کے ساتھ, کچھ ان کو نہیں ملا اس 69 برسوں میں, اور یہ کہ یہ باقی جو علاقے ہیں پاکستان کے, ان لوگوں کو بھی یہی شکایات ہیں. اب جواب میں کیا کہنا چاہیں گے اعجاز مومن صاحب؟
کہ اس کو کنسٹیٹیوشن نہیں ملا اور پارلیمنٹ میں ہم گئے ہیں اور ایڈمنسٹریشن کی بات ہے وغیرہ, لیکن فاٹا کی بات جب ہم کرتے ہیں تو انٹرنیشنل سیناریو وہ کیفیت ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے, کیونکہ فاٹا کے ساتھ آج انٹرنیشنل بالکل فوکس ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو یہاں پر یہ فنڈامنٹلزم اور یہ اسلامائزیشن کی بات کی, تو یہی تو ہم کہہ رہے کہ جب سامراجی قوتیں جب کسی طرح کنٹریز میں انٹر ہوتے ہیں وہاں پر اکانومی کے لیے, منڈیوں کے لیے, مارکیٹ کے لیے, تو مذہب نیشنلزم اور کلیش آف سیولائزیشن جو ہے وہ ایک تھیوری ہے. مذہب کی بنیاد کے بغیر جو ہے وہ وہاں پر کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو یہاں پر جو طالبان بنائے گئے تھے, دیکھیے فاٹا میں یا پختلفا میں آپ دیکھیے, 80s میں ہمارا جو ملا تھا جو مسجد کا امام ہوا کرتا تھا وہ بڑا سادہ سیدھا تھا, سادہ سیدھا سوسائٹی کی ہماری ایک گجرا تھا, ایک جماعت ہوا کرتا تھا مسجد ایک ہماری. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ 90s میں وہ مجاہدین بن گئے اور پھر جو ہے وہ طالبان بن گئے اور پھر 20 میں وہ ٹیررسٹ بن گئے اور اب 2020 میں وہ داعش بننے جا رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ اوباما کا یہی بیان آیا ہے کہ جب تک داعش افغانستان میں موجود ہے تو ہم یہی پر رہیں گے, ہم باہر نہیں جائیں گے. تو اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھا جائے تو کیپیٹلزم اور سامراجی قوتیں جو ہے وہ مذہب کے بغیر, بنیاد پرستی کے بغیر, اسلامائزیشن میں انتشار کے بغیر وہ وہاں پر کچھ کر نہیں سکتے. اور یہ بات جو ہے اب یہاں کا یہ بچہ اور سارے جان چکے ہیں.
جی بالکل, لیکن اعجاز مومن صاحب یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں ان کو یہاں امریکی عہدیدار جو ہیں بار بار رد کر چکے ہیں, ان کو کنسپریسی تھیوریز کا وہ نام دیتے ہیں. اس وقت فرزانہ باری صاحبہ جو ہیں ان کی جانب ہم جانا چاہیں گے, ٹائم چونکہ کم ہے. فرزانہ باری صاحبہ السلام علیکم, اور آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گی کہ پاکستان کے جو 69 برس ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں, اور جو بدلاؤ آیا ہے آپ کی نظر میں وہ بہتری کی طرف یا پھر بدتری کی طرف آیا ہے؟
دیکھیے کہ پاکستان کا جو تصور جس کے ساتھ پاکستان قائم ہوا, اور خاص طور پہ قائد اعظم کا جو تصور پاکستان جس کی واضح طور پہ انہوں نے جس کا اظہار جو تھا وہ 11 اگست کی تقریب, جو پہلی انسٹیٹیوشنل اسمبلی کی تقریب تھی اس میں انہوں نے کیا, گو کہ ظاہر بعد میں مختلف حالات نے ان کے اندر ان کی مختلف دوسری قسم کی اسپیچز کا بھی حوالہ دیا جاتا ہے, مگر یہ وہ ویژن تھا جس کے ساتھ پاکستان جو ہے وہ وجود تھا, کہ پاکستان ایک فلاحی ڈیموکریسی کا سیگمنٹ ہوگی, اور ڈیموکریسی کا کوئی تصور جو تھا وہ پاکستان کی ریاست کے ساتھ جڑا ہوا نہیں تھا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اصل
فرزانہ باری صاحب آپ اگر جگہ چینج کریں, آپ کی آواز جو ہے وہ کٹ رہی ہے میرے خیال میں, سگنل ٹھیک نہیں ہے, آپ اگر اپنی جگہ چینج کر کے جی پلیز. ابھی آپ کی آواز صاف آئی ہے. جی
اچھا ٹھیک ہے, تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ مطلب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ مطلب جو ایک ڈیموکریٹک سیکولر اسٹیٹ جو پاکستان کا جو وجود جس کا جو ویژن اس وقت قائد اعظم نے دیا, تو وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیٹ مسلسل جو ہے وہ تھیوکریسی کی طرف اس کا کردار بنتا جا رہا ہے. اگر ہمارے قوانین دیں اس کے اندر بھی مطلب آپ کو وہ مذہبی رنگ اور جو آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہے, اور پھر اس کے اوپر جو اپنا اسلامک آئیڈیالوجی جیسی آرگنائزیشن کا رول بجائے کم ہونے کے وہ بڑھ رہا ہے, کوئی قوانین خاص طور پہ غیر مسلم پاکستانیوں کیسے یا عورتوں کے حوالے سے آتے ہیں, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے کونسل آف اسلامی جو ہے اس کی بات جو ہے وہ سنی جاتی ہے. دوسرا یہ کہ پاکستان ریاست میں فنڈامنٹلی جو لوگوں کے رائٹس ہیں جو کہ ظاہر ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں, بہت ساری آپ دیکھیں ہمارے آرٹیکلز ہیں, 32 ہے, 38 ہے, 25 ہے, 25A ہے, مطلب بہت سارے کانسٹیٹیوشنل جو ہمارے جو آرٹیکلز ہیں جو کہ ریاست کے اوپر یہ ذمہ داری عائد کرتے ہیں کہ لوگوں کے جو بنیادی مسئلے ہیں روٹی کپڑا مکان صحت تعلیم اور دائرے کے تحت جو ان کی جان کے حق ہے
جی. اوکے فرزانہ باری صاحبہ کی لائن میں کافی شور تھا, ان کی لائن سامعین ڈراپ ہو چکی ہے اور اس کے ساتھ ہی پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے. نیکسٹ ویک تک شہناز نفیس اور پروڈیوسر اسفر امام کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطۂ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شرکا کے تھی اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی